میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ڈاکٹر صاحب چاہیں تو اپنی فنگر میں کاؤنٹر رکھ کر بھی اپنا میڈیکل کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا کافی سارا وقت جو ہے تو درود پاک میں نہیں گزر پاتا، درود پاک میں گزر جائے گا۔ یہ ایک بڑی مطلب کہ وہ یاد دہانی کروانے والا ایک چھوٹا سا آلہ ہے۔ اب اتنا بڑا وہ گلے میں لے لیتے ہیں، کیا کیا لے لیتے ہیں، انگلی میں چھوٹا سا کاؤنٹر آ جائے گا، ڈیجیٹل کاؤنٹر۔ اور میں جس ملک میں تھا وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارا طویل سفر بھی تھے، چیچنیا گئے تھے اور وہ داغستان گئے تھے ہم، تو راستے پر وہ جو ڈرائیونگ کر رہے تھے میں نے دیکھا، مجھے اچھا لگا کہ راستے پر ان کے وہ کاؤنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ درود شریف یا جو بھی پڑھنا ہوتا تھا پڑھتے تھے۔ اب پانچ گھنٹے یا ساڑھے پانچ گھنٹے کا ہمارا جانا تھا، پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا آنا تھا، دس گیارہ گھنٹے کی، اور اس میں آدمی یہ کاؤنٹر ہاتھ میں ہو تو شاید ہزاروں درود پاک یا ہزاروں اوراد وظائف کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ بھی لکھ رہے ہوتے پر جو بھی ہے وقت تو مل جاتا ہے۔ اس کا میں نے ایک فائدہ یہ دیکھا ہے، جو پرسنلی ذاتی طور پر فائدہ دیکھا یہ کہ اگر یہ آپ کی فنگر میں ہے تو آپ کو درود پاک کی طرف وہ توجہ دلاتا رہے گا، ورنہ کسی اور طرف توجہ۔ وہ آپ نے دیکھا، ایک مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ آپ کے سامنے سادہ کاغذ اور ایک ہاتھ میں قلم ہو، کچھ بھی نہ بھی لکھنے کا یاد ہو تو آدمی لائنیں کھینچتا رہتا ہے۔ یہ ایک بچوں والی چیزیں لیکن بڑوں میں بھی یہ آ جاتی، یہ ایک ہوتا ہے، کرتا رہتا ہے آدمی۔ تو کاؤنٹر اگر آپ لے لیں، تسبیح ہاتھ میں ہو، کاؤنٹر ہاتھ میں ہونا، تو دیکھا گیا ہے، یہ مشاہدہ بھی ہے تجربہ بھی ہے کہ آپ کے ہزار بارہ سو دو ہزار ڈھائی تین ہزار درود پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہا چلیں لگے ہاتھوں نیت ہی کروا دوں۔ یہ مجھے، میں کئی چند دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں ایک عرب ملک میں تھا، وہاں مغرب پڑھ کے جیسے میں مسجد سے باہر نکلا تو باہر نکلتے ہی مجھے ایک شخص انتظار ہی کر رہا تھا، تو کہا کہ میں آپ کو مدری چینل پہ دیکھتا ہوں اور اتنے اتنے سال پہلے آپ نے اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ روز کے اتنے درود شریف پڑھا کریں، وہ دن آج کا دن ہے، میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھتا ہوں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی، وہ ایک کہتا نا کہ ایک آپ کو حوصلہ افزائی جس کو کہتے، یہ بھی ایک ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ یار آپ نے وہ کہا تھا اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا ہوا کہ دنیا میں نہ جانے کہاں کوئی شخص بیٹھا ہوتا، بعض اوقات جو آڈینس ہوتی ہے یہ بعض اوقات سنی انسنی کر دیتی ہے، وہ ناظرین بعض اوقات لے لیتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے اللہ نے چاہ تو مجھے بھی ثواب ملے گا، ترغیب دینی چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے برکتیں بہت ملتی ہیں، درود پاک بہت برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، کہیں بندہ فضولیات سے، سچی باتیں بے تکی باتوں سے نکل جاتا ہے، اور جو درود پاک پھول سے نکلے ہوئے کڑوے پانی کو میٹھا شہد بنا دے، سمجھ رہے ہیں؟ جو پھول کا رس چوستی ہے شہد کی مکھی تو وہ جو ہم جس کا کسی کو تجربہ ہو تو وہ اتنا وہ میٹھا تو نہیں ہوتا وہ، لیکن وہ چونکہ سارا سفر درود پاک پڑتی ہے تو وہ میٹھا میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ تو کیا عجب کہ ہماری یہ زبان جو کہ کئی مرتبہ کرواہٹ ہی اگلتی ہے، میٹھا تو یہ کیا بیچاری بیان کرے گی، اس سے کرواہٹ ہی کرواہٹ نکلتی ہے۔ تو کیا عجب کہ یہ درود پاک پڑھنا یہ ہماری کڑوی زبان کو میٹھے بول بولنے والی بنا دے، کیونکہ درود پاک پڑھ تو میٹھے آقا پر رہے نا، تو انشاءاللہ اس کو بڑی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے، جن کو نہیں پتا وہ پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا اثر دنیا میں ہی آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ درود پاک کی بڑی برکت، بڑی چاشنی ہے اس کی، بڑی چاشنی ہے۔ بہت کرائسس آتے ہیں، ڈاکٹر بھی کرائسس میں گزر رہے ہوتے ہیں بعدوں کا، جب مریض قابو نہیں آ رہا ہوتا یا کچھ الٹا سیدھا کیس ہو گیا ہوتا ہے اور پھر بندہ ایکسپائر ہو گیا، اب اس کے خاندان والے پیچھے پڑ گئے۔ وہ کئی آپ کے ساتھ بھی کئی مسائل ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ کم مسائل نہیں ہیں، بہت مسائل ہیں، لیکن غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر جمع ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب، یہ بھی وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ ابھی تک صاحب لگا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب۔ اور جس طرح ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر کی امپورٹنس ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ تو آپ کی امپورٹنس کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی بظاہر چانس تو لگتا نہیں ہے۔ نئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے، ڈینگی نے آج کل دوبارہ آپ کی امپورٹنس بڑھا دی ہے۔ تو اللہ پاک عافیت دے، آپ کو بھی عافیت دے، اللہ ہم سب کو عافیت دے۔ اللہ کرے کہ جو کچھ ہم سفر کر کے آ کر سیکھتے ہیں اسے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ انہی میں ایک میں ایک آپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، بڑی ایمان افروز سٹوری ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کے مطابق کچھ جذبہ نصیب ہو جائے۔ ایک کویت کا واقعہ ہے، ایک نیک شخص تھا اور اس کے پاس اتنا آہستہ آہستہ کر کے مال جمع ہو گیا، پیسے جمع ہو گئے کہ اس نے سوچا کہ یار ایک مکان خرید لیتا ہوں اور اس مکان کو کرائے پر دے دیتا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ میں ایک تسلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں گا اور میرا سرمایہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور آمدنی کا ذریعہ شروع ہو جائے گا۔ مجھے یہ ایک بات یاد آ گئی ہے، آپ کو شاید بہت کام آ جائے۔ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں احیاء العلوم میں روزگار کمانے کی یہ نیت پڑھی تھی، بہت مجھے مزہ آیا تھا وہ نیت پڑھ کر، کہ میں کماؤں کہ میں گھر میں دے دوں، کماؤں تاکہ میں گھر میں دے دوں اور پھر تسلی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ یعنی کمانے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ آپ کو بعض ایسے ہوتے جو گھر والوں کو لٹکا کر ہی رکھتے ہیں، جب بھی ختم ہو جائے مانگتے رہنا، تو وہ ہر دو چار چھ دن میں مانگتی رہتی ہے اور آپ اس سے بیچارے سے الجھتے رہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو امیر سنت نے ہماری ایک تربیت فرمائی ہے، یار جو مہینے کا خرچہ دینا ہے گھر والی کو، عموماً آدمی اپنے بچوں کی امی کو دے دیتا ہے خرچہ، اس کو مالک بنا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا خرچہ لاکھ روپیہ، تو اب آپ اس کو ہر ہفتے ہفتے ہر دو چار چھ دن میں 10-10 ہزار روپے کر کے دو، اگر پیسے ہیں تو اس کے ہاتھ میں لاکھ روپے رکھ دیں اور اس کو بولیے تیری ملک، تاکہ وہ اس سے ہٹ کر بھی خرچ کرے تو گناہگار نہ ہو۔ اب آپ نے مثال کر دو لاکھ روپے آپ کے گھر کا خرچہ، آپ نے لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دے دی اور اب آپ دیکھو آپ اگلے مہینے بات کریں گے، اگر کوئی ایسی بیچ میں ایمرجنسی نہ آئی تو اب اپنے اس موضوع پر اگلے مہینے بات کریں گے۔ تو ایک مہینے کی چھٹی بہت بڑی چھٹی ہوتی ہے، آپ آدمی موت سے اللہ کی عبادت کرے یار۔ مگر بازوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی، بازوں کی طبیعت تو دودھ بھی میں کروں گا، چینی بھی میں کروں گا، آٹا بھی میں کروں گا، مسالہ بھی میں کروں گا، سب کچھ میں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، ہر گھر کے ایک اپنا اپنا عرف عادت ہوتی ہے، خود ہی کرے، لیکن پیسوں کی وجہ سے گھر میں مغز ماری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات آپ کو درخواست کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت زبردست ولی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روزگار کمانے کی ایک بہترین نیت عطا کی تھی جو احیاء العلوم میں اس کی دوسری جلد میں لکھی ہوئی ہے، اس کا میں نے خلاصہ عرض کیا. تو خیر یہ نیک شخص تھا، اس نے چاہا کہ میں کرائے کا ایک پراپرٹی لے لوں اور پراپرٹی لینے کے بعد اس کو کرائے پر دے دوں، اس کی آمدنی آتی رہے گی، میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، میرا ایک اچھے انداز ہے، گھر چلتا رہے گا. اس نے پراپرٹی ایجنٹ کو کہا کہ یار مجھے کوئی فلیٹ دکھاؤ. اس نے اس کو فلیٹ دکھایا، اس نے فلیٹ دیکھا. اب سر وہ ایجنٹ تو پراپرٹی ایجنٹ تو پھر ڈیل ریئل اسٹیٹ والا، سر یہ ڈرائنگ روم ہے اس کو دیکھیے، یہ بالکونی ہے، یہ ویسٹ آپن ہے، تو یہ فلاں ہے، تو یہ کھڑکیاں ہیں، تو یہ بیڈ روم ہے وغیرہ کر کے کرتے، یہ بیچارہ اس کو گھما رہا تھا. ایک کمرے میں وہ پھر جس کو گھر لینا تھا، کمرے میں جیسے داخل ہوا تو ایک کونے میں ایک عورت اپنے دو بچے چند بچوں کو دو یا تین بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اور وہ گھبرا کے باہر نکل گیا. اس کے کان میں ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ہم کو بے گھر کرنے کے لیے آئے، میرا کیا بنے گا. وہ تھا تو نیک آدمی نا، اس نے جب اس عورت کی آواز سنی تو باہر نکل کے ایجنٹ کو کہنے لگا تو بھائی ایک بات بتا، بولا سر پہ یہ بتا فلیٹ کیسا لگا. بولا فلیٹ تو ٹھیک، یہ بتا یہ کہانی کیا ہے، یہ عورت کون ہے، بچے کون ہے. ادھر اب ان کو جہنے دیں، کیوں رہنے دو، مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے. کبھی یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ حضور یہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ فلیٹ اس کے شوہر کا ہے. اس کے شوہر کی ایک اور بیوی تھی جس کا اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اب اس کے انتقال کے بعد وہ بیوی بھی آ گئی، اس کے بھی بچہ ہے. اب اس نے کہا ہے کہ اس میں میرا بھی حق ہے وراثت میں، تو مجھے میرا حق دو. تو اب یہ فلیٹ بکنے کے لیے آیا ہے، تو اب یہ فلیٹ بیچیں گے تو ان کو ان کا حق ملے گا اور آپ کا فلیٹ مل جائے گا. وہ چونکہ نیک آدمی تھا، پیسہ تو تھا اس کے پاس نارمل، لیکن آدمی نیک تھا. تو کہا سر یہ بتائیں نا آپ کو فلیٹ کیسا لگا. کہا فلیٹ صحیح ہے، میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. اگلے دن پیمنٹ بھی ہو گئی اور وہ گھر آیا جو فلیٹ خریدا تھا. اب وہ عورت کو گھبراہٹ کہ یہ اب مجھے بولے گا کہ گھر خالی کر، میں کہاں جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر. بیوہ عورت تھی، ہو سکتا بچے بھی یتیم ہوں، میں کہاں جاؤں گی بچوں کو لے کر. بیوہ عورت، اکیلی عورت، بڑا ٹینشن تھا اس عورت کو. ایسے میں وہ کہنے لگا آدمی کے، خاتون پردے میں تھی، کہ خاتون پریشان نہ ہوں، میں نے اس فلیٹ کی پوری قیمت ادا کر دی ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ جن جن کے ورثے تھے ان سب کو ان کی وراثت کے پیسے بھی میں نے دے دیے، اور یہ فلیٹ کے پیپر میں لایا ہوں، یہ میں نے پورا فلیٹ آپ کے نام کر دیا ہے. اب عورت نے، وہ تو پہلے بھی رہی تھی رو اب بھی رہی تھی، پہلے غم سے رو رہی تھی اب خوشی سے رو رہی تھی. اس کے اندر ایک عجیب سی فرحت اور اس کے اندر سے خوبصورت دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ اس فلیٹ خریدنے والے کو خوب دعائیں دینے لگی. میں جب یہ واقعے کو پڑھ رہا تھا تو اس کے آخر میں لکھا تھا کہ اس عورت کی دعا اور اس شخص کی نیکی، تقوی اور حسن نیت کی برکت سے اللہ پاک نے اسے اتنا مال دیا، اس شخص کو اتنا مال دیا کہ وہ تو مالدار بنا، اس کی اولاد بھی مالدار بنی، اور اس کی اولاد بھی اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگی اور بھلائی کے کام کرنے لگی، دولت مند گھرانہ مشہور ہو گیا. ایک اچھی نیت، اچھے عمل سے، رحم رحم رحمت، یہ بڑا اہم وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. رحمت کرنا، کرم کرنا، اور کسی مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرنا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا، یہ ہوتا ہے. یہ مطلب یہ انسان کو بڑی یہ چیزیں جو ہے نا میٹر کرتی ہیں، یہ آپ کو رلاتی ہیں. جب انسان کے دل میں رحم ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. نرم دل والا آدمی کسی کا درد سنتا ہے نا روتا ہے، کسی کی تکلیف دیتا ہے دیکھتا ہے روتا ہے. اور اس کے اندر ایک، اور میں آپ کو ایک بات بیان کروں، یاد آ گئی ایک اور حکایت، چلیں. نرمی، رحم دلی کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے، एक माँ अपने बेटे को बहुत मार रही थी और बेटा रोता था, तो आस पड़ोस का एक शख्स था, वो काफी देखता था कि इस घर में काफी मगजमारी हो रही है, मार रही है माँ बेटे को, पीटती है। तो एक दिन कहा गया कि अम्मा क्यों मारती हो बच्चे को इतना? क्या इसके वाले साहब दुनिया से चले गए, मैं बेवा अकेली औरत, ये बच्चे, मैं इसकी पढ़ाई करूं, मैं घर काम काज करती हूँ, बड़ी मुश्किल से कोई दो पैसे कमा कर लाती हूँ, कि ये पढ़ाई करे तो कुछ बन जाएगा तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, मगर ये स्कूल भी देर से जाता है, देर से आता है, कपड़े मेले होते हैं, मैं तंग आ गई हूँ इससे, इसे भी भरूँ, ये करूँ वो करूँ तो गुस्सा आता है, क्या करूँ? वो मारपीट रोजाना, बच्चा रो रहा है, मार खा रहा है। अब वो शख्स जिसको ये सारी स्टोरी पता चली, अगले दिन वो सब्जी लेने के लिए मार्केट गया कि मैं सब्जी खरीदूं, तो क्या देखता है कि ये छोटा बच्चा जो एक दिन पहले माँ की मार खा रहा था, ये सब्जी मंडी में, सब्जी मार्केट के अंदर ये बच्चा नजर आया। अब ये बच्चे को देखकर उसने कहा, ये तो वही बच्चा जो कल पीटा जा रहा था, तो स्कूल का टाइम है, ये मंडी में क्या कर रहा है? इसकी माँ सही कहती है कि ये जाता नहीं और इधर उधर घूमता रहता है। तो वो चुप कर देखने लगे बच्चा कर क्या रहा है। तो यहाँ वहां से जो लोड हो रहा होता है, सब्जियां जो लोड हो रही थी गाड़ियों में, तो उसमें से कई सब्जियां गिर जाती थी, वो सारी सब्जियां जमा करता था, और जिनकी होती थी ना उनसे वो सारी तरकीब बना लेता था ना, जिस दुकानदार की गिरती थी बना लेता था, फिर वो सब्जियों को जमा करके अपनी थैली में भरकर किसी दुकान के कोने में जाकर बैठ जाता फुटपाथ पर और सब्जियां बेचा करता था। वो जैसे वो सब्जी बेचने के लिए बैठा तो वो दुकानदार था, उसने भी लाते वाते मारी, चला भाई ठटी दर्द है, मेरी दुकानदारी खराब कर रहा है, वो उसकी सब्जियां गिरी, फिर उसने थैली में डाली, फिर के कोने में जाकर बैठ कर सब्जी बेचने लगा। और फिर जैसे ही वो सब्जी बेच दी तो उसके जो पेमेंट थी, वो पेमेंट उसने जिसको करनी थी की, अब वो आदमी उसको फॉलो कर रहा है। यार स्टोरी क्या है? अब स्टोरी ये है कि वो जैसे स्कूल गया तो लेट पहुंचा दोबारा, और हस्बे रिवायत जो हमारी रिवायतें चल रही हैं स्पेशली इंटीरियर के अंदर, तो उस्ताद साहब देखा हाथ निकालो, हाथ निकाले, उसकी मार पड़ी, वो रोया, तो वो आदमी उसको हमदर्दी पैदा, बोला सर क्यों मार रहे हैं आप इसको? कहा ये रोजाना लेट आता है, इसको रोज मारो रोज लेट आता है, रोज मारो रोज लेट आता है, बंदा है गधा है, मानता ही नहीं है कोई बात। तो अब उसकी समझ में तो सारी कहानी आ गई थी कि ये है क्या। अब उसकी हमदर्दी, बात क्या चल रही है, हमदर्दी, हालात इंसान को किन चीजों पर उभार देते हैं, किन चीजों पर मजबूर कर देते हैं। अगले दिन उसने उस वक्त से टीचर को कहा कि आप एक काम करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कुछ बयान करूंगा। अगले दिन इसकी माँ ने फिर से मारा पीटा, वही कपड़े मेले करके और सारा हिसाब किताब बनाकर वो गया था। उससे इसकी अम्मा को कहा कि उसको मारो नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो बच्चा सुबह जब स्कूल के लिए निकला, उसने इसकी अम्मी को कहा कि आप फना जगह पर आकर देखे क्या हो रहा है। तो इसकी माँ आई, बोला अब देखो दोबारा कहीं इसकी शिकायत आएगी, फिर मार पड़ेगी उसको। तो उसकी माँ कहीं चुप कर अब देख रही थी बेटा क्या कर रहा है। इससे फोन करके उस्ताद साहब को बुलाया, टीचर को, कि जरा आकर देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अब दोनों कोने में कहीं अलग अलग प्लेसमेंट कर दी और चुप कर देख रहे थे, तीसरा ये आदमी था जो इनको दिखा रहा था। अब बच्चा वही रूटीन, वही सब्जियां जमा करना, सब्जियों को थैली में डालना, सब्जियां बेचना, कपड़े मेले हो जाना, फिर उसके पेमेंट करना, ये सब इसका सिलसिला चलता रहा। फिर वो लेट गया स्कूल, अब वो टीचर तो देख ही रहा था, उसे पहली बार देखा था कि हो क्या रहा है बच्चा, यार ये तो मजबूर है। जैसे बच्चा स्कूल गया, जाकर उसने क्लास के अंदर बेंच पर अपना बैग रखा, सर के पास के हाथ निकाल दिया, मारो बच्चा क्या करेगा, मारो। वो मारने के बजाय वो टीचर ने बच्चे को अपने सीने से चिपटा लिया, खूब रोया। अब उसका रोना बंद नहीं हो रहा ना, उसको अपनी पिछली तमाम तर मामला याद आ रहे थे कि मैंने इस बच्चे को कितनी ज्यादती की, इसको कितना मैंने मारा बेचारे को, ये अपना अपने घर की किफालत में लगा हुआ था। इतने में वो आदमी भी आ गया जो सारी रहमदेली वाले सारे वो मामलात कर रहा था, ऐसे में कहा तो बेटा ये बता तू कर क्या रहे थे। कहा मैं मेरी माँ जो है ना वो घरों के काम करके हमारा घर चलाती है, मैं देखता हूं कि मेरी माँ के कपड़े फट जाते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं अपनी माँ को ऐसा चादर या ऐसा कपड़ा या ऐसा लिबास दिला सकूं कि मेरी माँ के कपड़े सही हों, कि किसी के घर पर जाए तो मेरी माँ माँ है मेरी, तो मैं यूँ सब्जियां बेचकर ये सब कराकर पैसे जमा करता हूँ। और आज मुझे उस शख्स ने ये कपड़ा दे दिया है जिसके लिए मैं अपनी माँ के लिए सूट सिलाऊंगा। कहा बेटा फिर इसकी पेमेंट कहाँ से करो? कहा भाई इसी तरह सब्जियां बेचता रहूंगा, फिर सिलाई के पैसे दूंगा और अपनी माँ के लिए मैं एक लिबास दूंगा ताकि मेरी माँ अपने बदन को सही छुपा कर लोगों के घरों के काम कर सके। मैं इसीलिए मेरी माँ की भी मार खाता हूँ, अपने टीचर की भी मार खाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का एक अच्छा सा लिबास सिलवाने में कामयाब हो जाऊं। और माँ को पता चला, माँ भी रो रही है, वो हमदर्द शख्स वो भी रो रहा है, उस्ताद टीचर था वो भी रो रहा है, सब रो रहे थे। एक गरीब घराना था, ये गरीब घराना अपना घर कैसे चलाता है ये बाद वक्त हमें पता ही नहीं चलता। ये सफेद पोश फैमिलीज की स्टोरीज होती हैं, ये वो लोग नहीं होते जो सड़कों पर जाकर मांगने के लिए कोशिशें करते हैं। अब आप इस बच्चे का शऊर देखें, इस ये बच्चे की अप्रोच देखें, इस बच्चे की मेंटेलिटी देखें कि ये माँ की मार खा रहा है। माँ को यही नहीं कहता, माँ मैं तो तेरे लिए सारी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे मार रही है। उस्ताद को नहीं कहता कि उस्ताद साहब मैं तो ये कर रहा हूं, नहीं वो चुपचाप है। इसकी कोशिश देखे, इसकी अप्रोच देखे बच्चे की, जो बता किसी को भी नहीं रहा है कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूं किया है, मेरे कपड़े क्यों मेले हो रहे हैं। लेकिन एक हमदर्द शख्स मिल गया जिसने इसकी सारी बातें जान ली, पहचान ली, और जहां इसके ऊपर लोगों को गुस्सा आता था वहां इसके सामने हमदर्दियां पैदा हो गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हमारा माशरा, इससे कई फैमिलियां जो इससे ज्यादा बुरे हाल में, मैं एक फैमिली को जानता हूं, उनके घर में जब कहीं से खाना आता है ना तो उनके बच्चे उस खाने पर टूट पड़ते हैं, कहते के बाद हम ये हमारे बच्चे रात को इसी खाने का इंतजार करते हैं कि ये खाना आएगा और हम लोग खाएंगे। हमें शायद अंदाजा नहीं होता कि लोग किस तरह अपना घर चलाते हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाता है और उसे कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जो इसे कह देता है कि आप बेफिक्र रहे, मैं हूं, आप समझते कि ये मैं हूं, ये जुमला उसके अंदर से कितनी दुआएं निकालता होगा। मैं हूं, आप टेंशन ना लें, मैं हूं, मैं आपका कर दूंगा काम। मगर ऐसा कितना होता है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं गौर कर रहा था, डॉक्टर के लिए जन्नत कमाना इतना मुश्किल नहीं है, डॉक्टर के लिए जन्नत कमाना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि डॉक्टर जितनी हाजतें पूरी कर सकता है, क्योंकि आपके पास तो आता ही बंदा तब है जब तकलीफ में, आपको दोबारा फोन तभी आता है जब उसकी तकलीफ दूर नहीं हुई होती। डॉक्टर साहब क्या करो, कम ही फोन आता होगा, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बीमारी दूर हो गई है, आपको कम फोन आता होगा, ये मुझे इसका अंदाजा है। और आपको भी होता होगा यार ये मरीज का फोन नहीं आ रहा तो या तो बेचारा एक्सपायर हो गया हो या सही हो गया होगा। अगर ये मतलब सही होकर भी बंदा फोन करके डॉक्टर का शुक्रिया अदा करे तो डॉक्टर को अच्छा लगेगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह आपको जजाए खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत सही हो गई, आपने माशाल्लाह अच्छी दवाई दी। मैं दवाई के ताल्लुक से एक जगह पढ़ रहा था मेडिकल की किताब को, तो दवाई के ताल्लुक से भी ये था कि ये भी बड़ी ही एक अप्रोच की बात होती है, यानी मैं मुझे यहाँ पर डॉक्टर्स की एक वो पता चला कि जैसे मैंने उलमा मुफ्तियों के ताल्लुक, मुफ्तियाने कराम के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं, तो ये डॉक्टर के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि ये भी बड़ी मतलब के तजर्बे की बात होती है कि बीमारी के मुताबिक दवाई का तायुन करना, कि या बीमारी से कम भी ना हो और कैसा ना हो कि बीमारी ही लंबी होती चली जाए, इतनी हैवी भी ना हो कि इसका साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाए, بالکل بیماری کے مطابق دواؤں کو لکھنا کہ وہ مریض کی تمام تر صورتحال کے مطابق وہ دوائی ہو، یہ بہت مجھے ایسا لگا کہ محض ایک ایم بی بی ایس ہو جانے کے بعد شاید یہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ایک ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہوگا ایک ڈاکٹر کو کہ اس کو میڈیسن کیسے دینی ہے، ورنہ نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اب ڈاکٹر نے اگر محنت نہیں کرنی، ڈاکٹر نے کوشش نہیں کرنی، ڈاکٹر نے اپنے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز نہیں کرنا، تو اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے، تو میں چار ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، ذرا ٹیسٹ کروا لیجیے گا. اب اس کو پتا اب میں نہ ٹی وی ڈائگنوز کر پا رہا ہوں، نہ ڈینگی ڈائگنوز کر پا رہا ہوں، میرے کو دو چار چیزیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہوں گی، ڈائگنوز نہیں کر پا رہا، اب اتنی محنت کون کرے گا یار، یہ تم ٹیسٹ کروا لو. اب ٹیسٹ میرے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا تھا. لیکن کئی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو شاید مریضوں کو ٹیسٹ کی طرف اتنا لے کر نہیں جاتے. یہ مجھے بھی اب ہمارے معاشرے میں کون ہوگا جس کو ڈاکٹر سے واسطہ نہ پڑتا ہو؟ میں ہوں یا آپ ہو؟ آپ ڈاکٹر ہو تبھی آپ کو ڈاکٹر سے واسطہ پڑتا ہوگا. عام آدمی کو بھی ڈاکٹر سے تو واسطہ پڑتا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے تجربے کو، اپنے وقت کو خرچ کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کئی مریضوں کو آپ ٹیسٹ کی مصیبت سے بچا سکتے ہیں کہ یہ لے لیں. ورنہ اس کے دو تین جو نتیجے نکلتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ٹیسٹ رپورٹ کے بعد پھر ایک اندازے سے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، تو تین چار دواؤں کو ملا کر دے دینا کہ یہ ہوگا تو ہو جائے گا. یہ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ سب کو یہ آتا ہے، ڈاکٹروں کو یہ سب فیلڈ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی ہے، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں نے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، ڈاکٹر اسلام بھائیوں کے ساتھ، تو مجھے ڈیفینیٹلی ایک انٹرنل صورتحال کا بھی اندازہ ہے. لیکن اگر آپ کو میں نے دو واقعات شروع میں بیان کر دیے، اگر ہم ہمدردی والا کام کرتے ہیں، رحم دلی والا کام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، بہت برا حال ہے اس وقت قوم کا، بہت برا حال ہے قوم کا، بہت غریب ہے، یقین مانیں لوگ بہت زیادہ غریب ہیں. مدنی مشورہ کر رہا تھا میرا، 2 بجے مدنی مشورہ تھا، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹیلی تھون جمع کرنا ہے، ہمیں ایک یونٹ جمع کرنا ہے 10,000، اور ہم یونٹ جن سے جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان میں بھی ایک تعداد سیلری پرسن ہے. رات 1:30 بجے ایک اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ آپ اس اسلام بھائی کو غریب نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ایک نارمل آدمی ہے، بیوی بچوں والا ہے. رات کے 1:30 بجے کی میں بات کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کہنے لگا نہ میرے پاس پیسے نہ میرے گھر میں پیسے، اب سیلری کا انتظار کر رہا ہوں. اب اچھا اس کی سیلری 50,000 پلس ہے، میں سوچ رہا 50,000 پلس سیلری والا آدمی بھی 20-25 تاریخ کو خالی ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری لگ گئی، اور اس میں ڈاکٹر نے کہہ دیا، اب اس کے پاس مجھے پتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اسے پیسے نہیں مانگ رہے تھے، ہم ایسے کوئی ڈسکشن چلی تھی تو وہ اپنی صورتحال ڈسکس کر رہے تھے. اب ایسے میں اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ یار آپ اتنے کی دوائی لے لو اور اتنے کی یہ لے لو، تو اس کو ڈیفینیٹلی قرضہ ہی لینا پڑے گا، کہ گھر میں بھی پیسے نہیں ہیں، جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں. اگر ہمارا یہ پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ، پورا آل اوور میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ہیڈ ٹو ٹو، جو آپ میڈیکلی تو پر جس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ہیڈ ٹو ٹو، اگر سارے کے سارا ایک پیج پر آ کر ایک چیز کو فائنل کر دینا کہ بس یہ ہماری مطلب کہ ایس او پیز ہوں گی، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو راحت ملے گی، ایسا کچھ ہو جائے. یہ میں نے کئی بیانات میں میں نے درخواست کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مطلب کہ یہ کام بھی کون کرے، اس کے لیے بھی پیشن چاہیے، پین چاہیے، اور ایک آواز بھی چاہیے گا. ہر آدمی کی تو آواز کو سنے گا نہیں، آواز ہو، پین ہو، پیشن ہو، اور وہ ڈیووٹیڈ ہو اس کام کے لیے کہ یار میں کوئی ایسا کام دنیا سے کر کے جاؤں کہ ریتی میڈیکل مجھے یاد کرے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے میڈیکل کی دنیا میں وہ ریولیشن پیدا کیا کہ جس سے ہر دکھیارا اپنے بچوں کو بھی کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صدیوں تک اس کے لیے دعائیں ہوتی رہیں. ایک میڈیسن نکالتا ہے لوگوں کی مطلب بیماری دور کرنے کے لیے، ایک انجیکشن نکالتے ہیں، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، علاج پہ کتنی محنت ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے اس کا علاج دریافت کرنے کے لیے بھی بڑی محنت ہے، پیچھے بڑا ایک ٹیکنالوجی ہے، بڑی سائنس ہے، بڑی بڑا کام ہے، بڑی انڈسٹری ہے، اور ایک بیماری کی وہ دوائی نکالتے ہیں، لوگوں کو راحت مل جاتی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ابھی ہمارا پیچھے کووڈ گزرا ہے، کووڈ کے لیے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے، جو بھی ڈسکشنز ہوئی، کوئی کانسپیریسی تھی کہ نہیں تھی، پلس تھا مائنس تھا، میں کسی بھی ڈسکشن میں نہیں جا رہا، لیکن ایک چیز پیچھے محنت ہوئی، کام ہوا، ویکسین آئے، واٹ ایور آپ کہیں، اس کا افیکٹ، سائڈ افیکٹ، پلس مائنس، یہ میری کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ یہ میرا میڈیکل، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ تو ایک پرٹیکولر بیماری کے لیے ایک چیز آ گئی، کوئی وائرس آتا ہے اس کے لیے ایک چیز آ جاتی ہے، اس کے پیچھے پوری محنت ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی وجہ سے، دواؤں کی مہنگائی، ڈاکٹروں کی مہنگائی، فیسوں، اب کیا ایسی کوئی چیز، مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، کہ بھائی ڈاکٹر اس سے زیادہ اپنی فیس نہیں لے سک نہیں لینی چاہیے، کوئی اسٹینڈرڈ کی کوئی ایسی چیز بننی چاہیے آپریشن کے طور پر، اگر کسی نے مثال کر تو وہ غلط آپریٹ کر دیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے کہنا ہے نہیں کہنا، بنتا ہے نہیں بنتا، مگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہمدردی میں یہ بولنے کا جی چاہ رہا ہے کہ میں بولوں، اور یقیناً آپ جو آئیں آپ بھی ہمدردی نہیں رکھتے، اس کا میں نہیں کہہ سکتا، ایک بڑی تعداد ہے ڈاکٹروں کی جنہوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے پینل بنائے ہوئے ہیں، اپنے ڈونیشن خود ہی جنریٹ کرتے ہیں اور مریضوں کا علاج کرتے ہیں، مفت علاج کرتے ہیں، پیچھے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ چھوٹے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے دو دو چار چار دس دس ڈاکٹروں نے اپنے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ مجھے پتا ہے، مگر یہ سے کتنے ہیں اور ان کو بیک اپ کتنا ہے، اور ان سے کیا یہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا جو کام ہم سوچنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کروڑوں اربوں لوگ افیکٹڈ ہیں، دنیا میں میڈیکل مہنگا ہے۔ میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، یعنی میڈیکل خالی، میں ابھی ناظرین کو بتاؤں کہ میرے ڈاکٹر اسلام بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں، میں ناظرین کو بتاؤں، میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، وہاں کوئی ڈسکشن چل رہی تھی، تو دعوت اسلامی جو مدنی کلینک آن کرنے جا رہی ہے، پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کراچی میں آن کر رہے ہیں، اس کی بھی بیک اپ، اس کی بھی سمجھ، اس کا بھی مطلب بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ علاج سستا ہو، اچھا ہو اور آسان ہو، تینوں چیزیں ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے، ایک تو آسان ہو، دوسرا اچھا ہو، تیسرا سستا ہو۔ اگر آسانی اور اچھا دینے جاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے، اچھا کرنے کی بھی کاسٹ ہے اور آسان کرنے کی بھی کاسٹ ہے، یہ فری نہیں ہوتا، نہ اچھا فری ہوتا ہے نہ آسان فری ہوتا ہے، اور پردے کا بھی پھر اہتمام ہو، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کی کاسٹ بڑھتی ہے۔ اب کاسٹ بھی بڑھانی ہے، پیشنٹ کا بھی امتحان نہیں لینا، اور اس کو مطلب کہ سستا اور آسان علاج دینا ہے، یہ وہ بیس ہے جس کی وجہ سے دعوت اسلامی نے اپنی کلینک کھولنے کا طے کیا تھا کہ نہیں یار، یہ اللہ کرے ہم سے کام، اور اس کی کرنے میں بھی ڈاکٹر پیچھے ہمارے کار فرما ہے کہ انہوں نے ہمیں باقاعدہ موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کام کریں، بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے نام ہیں ان ڈاکٹرز کے جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب لیب کھولیں، ہم لیبورٹری بھی کھول لیں۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، میں نے کہا ہم لیبورٹری تو کھول لیں گے، ہماری لیب کی ٹیسٹ، ہماری جو رپورٹ ہے اس کو قبول کون کرے گا؟ میں یہ نہیں چلے گی، تو بھیا ہم نے کوئی دوسری مطلب کوئی اور مشین میں تھوڑی ڈالا تھا، وہی مشین تھی جو دوسروں کے پاس ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بہت اچھی لگی، ڈاکٹر صاحب نے کہا جب ہم آپ کی رپورٹ مانیں گے تو سب ماننا شروع کر دیں گے، اب ٹینشن نہ، ہم کہیں گے یہ رپورٹ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ اس سے کما نہیں رہے ہیں، اب امت کی خدمت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی رپورٹ کو ہم انڈوس کریں گے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ ریولیشن آنے میں وقت لگے گا، یہ آسان نہیں ہے، کالے کو سفید کرنا آسان نہیں ہے، کتنا ہی سفید کرو نا کالا نکل کے باہر آ جاتا ہے، لیکن دعوت اسلامی نے کئی الحمدللہ سفید سفید کیے، یہ بھی سفید کرے گی اور آپ کے تعاون سے کرے گی۔ تو آپ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا یہ شعبہ اللہ کا شکر ہے فعال ہے، میڈیکل کا شعبہ، اور ہزاروں ڈاکٹر آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں، اور ہم ان ڈاکٹرز کو جانتے ہیں۔ میں ناظرین کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ڈاکٹرز کے تعلق سے ایک نگیٹو چیز ہمارے سامنے ہے، ہم ان ڈاکٹرز میں پازیٹیو کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے قریب ہے، ہمارے قریب ہیں، ان کی ہمدردیاں، ان کی محبتیں، اور ان کا جو درد ہے امت کے لیے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مطلب کہ یہ میڈیکل کے اندر یہ ایک پلس اور ایک مثبت معاملہ نہیں ہے, ہے مگر ہم کوشش کریں تو اس طرح ایک کلینک کھلے. تو ایک اسٹینڈرڈ بننا, اب یہ پائلٹ پروجیکٹ جب کھلے گا سیدھی بات ہے پھر ہی پتا چلے گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, ناکام ہو رہے ہیں کوئی ناکام کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے وی ڈونٹ نو. لیکن اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا, دعا کرے کامیاب ہو جائے, کیونکہ پرسنل نہیں ہے یہ, اس کا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ کامیاب ہو گیا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر, تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف ملک میں بلکہ انشاءاللہ دنیا بھر میں ہم انشاءاللہ یہ مدنی کلینک آن کریں گے. تو میں یہ مدنی کلینک کا یہ تاثر افریقہ کے ایک ملک میں نام نہیں لینا چاہتا, میں بیٹھا تھا کھاتا پیتا ملک, امیر ملک ہے, تو وہاں ایک سرمایہ دار شخص تھا, اس نے کہا ہمارے یہاں کھولو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے. کیا بول رہے, ہمارے جتنا پیسہ ہم دیں گے, ہمارا علاج بہت مہنگا ہے, ہمارا علاج بہت مہنگا ہے. یعنی یہ اربوں پتی آدمی ہوگا جس نے مجھے آفر کی, مگر نہ مسجد کے لیے آفر کی, نہ مدرسے کے لیے آفر کی, کسی کے لیے آفر نہیں کی, مگر اس کو ہمدردی تھی مریضوں کے ساتھ کہ یہ ایسا کلینک ہمارے ملک میں کھولو, ہمارے شہر میں کھولو, تم کو جتنا پیسہ چاہیے ہم سے لے لو. اب ظاہر ہے وہاں پھر مجھے آپ جیسے ڈاکٹر کہاں سے ملیں گے, کھول تو لو. اب کلینک ڈیفینیٹلی دیواروں کا تو نام نہیں ہے, کلینک میں تو ڈاکٹر چاہیے جو چیک اپ کریں گے, اور ڈاکٹر کیا ہی اگر کہیں پیج لگا ہوا ہوگا تو بیچارے مریض کا کیا بنے گا. تو ہر ملک کے اندر ایسے ڈاکٹروں کی اویلیبلٹی جیسے کہ ہمیں پاکستان میں دستیاب ہیں, الحمدللہ. میں اس پر تمام ان ڈاکٹر کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص میں اپنی مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے ہمدردی رکھنے والے اور امت کی خیر خواہی کرنے والے ڈاکٹروں کو جمع کیا ہوا ہے. اور یہ تعداد میں ناظرین کو بتا سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ایسی ہے ڈاکٹروں کی تعداد جو الحمدللہ اپنے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو ابھارتی بھی ہے کہ ہم اس کو اتنا عام کیوں نہ کریں گے, کوئی مطلب کہ اس میں غیر ان نیچرل اور میڈیکل سے ہٹ کر کام کرے کیوں, کیس آپریشن کا نہیں ہے پھر بھی آپریشن. یہاں تو یہ کہ پیشنٹ اپنے مرض کے معاملے میں دو سے کنسلٹنٹ کر رہا ہے, ایک فزیشن سے اور ایک سرجن سے. فزیشن بولتا ہے دوائی سے کام ہو جائے گا, سرجن بولتا ہے کہ اب وہ کنفیوز کرو تو کیا کرو. میڈیکل ایک جگہ جمع ہو اور لوگوں کو آسانی, ہم کہتے ہیں فلاں میں اختلاف ہے فلاں میں اختلاف ہے, ایک نہیں ہوتے. میں کہ ڈاکٹر بھی ایک ہو جائیں, یہاں تو وہ اختلاف ہے ہی نہیں کہ جہاں ایک نہیں ہو سکتے, کئی جگہ پر تو وہ اختلاف ہے جہاں ایک ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. ادا کرے کہ یہ ایسی صورت ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر. اور یہ ہمدردی والی جو ڈسکشنز جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں, اگر یہ ہمدردی والی ڈسکشنز ہمارے یہاں عام ہو جائیں, تو جیسے کہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمدردی اور بھلائی جو اچھا سلوک ہے عام طور پہ جو لوگوں میں سے عرف کے مطابق سلوک ہوتا ہے, اچھا سلوک اور بھلائی, اہل بھی پیدا کیا, یعنی ان کو بھی پیدا کیا, یہ بھلائیاں اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں, اور ان کے اہل بھی پیدا فرمائے ہیں اللہ پاک نے. اللہ تعالی نے اس معروف اور اس کے کرنے کی چاہت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ وہ اس طرح کا اچھا سلوک بھلائی کے کام کریں. اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے, اور اس کے طلبگاروں کو اس طرح ان کی طرف متوجہ کیا کہ جن کو اس طرح بھلائی کی ضرورت ہے, اچھے سلوک کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک نے ایسے لوگ بنائے, ان کے دلوں میں اس کی چاہت ڈال دی کہ وہ یہ کام کریں, اور جن کو ان کاموں کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کر دیا کہ ان کی طرف جاؤ. جیسے وہ قحط زدہ زمین کی طرف پانی کو بھیجتا ہے تاکہ قحط زدہ زمین زندہ ہو جائے اور اس کے رہنے والے بھی جی اٹھیں, جو دنیا میں بھلائی والے ہیں. حدیث پاک کے یہ آخری لفظ بڑے خوبصورت مزید سنیے کہ روایت کے یہ لفظ ہیں کہ جو دنیا میں بھلائی والے ہیں وہ آخرت میں بھی بھلائی والے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ بھلائی والے کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یقیناً اس کے لیے جو اجر و ثواب ہمارے حدیثوں میں آیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ایک اور حدیث سنیے, جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے, جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی اللہ پاک اسے قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, اور ڈاکٹر اسلام بھائیوں سے یہ بھی میری درخواست ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس مریض کو نماز کا مشورہ ضرور دیا کریں. یہ آپ کے میڈیکلی طور پر بھی میں بیان کروں, ایک تو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے, ہم کو بھی پڑھنی ہے, مریض کو بھی پڑھنی ہے, مگر میں آپ کو بڑی خوبصورت حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے. جب آپ کسی مریض کو نماز کا کہیں گے, اچھا اس سے پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرنے کا کہیں گے, استغفار کرنے کا کہیں گے, یہ وہ چیزیں جو مصیبت پریشانیاں دور کرتی ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی پریشان, دیکھیں جو بیمار ہے وہ پریشان ہے, جو بھی بیمار ہے وہ پریشان تو ہے ہی. آخر میں میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر ڈاکٹر اسلامی بھائی یہ کر لیں کہ اپنے جو بھی آپ کا چیمبر ہے یا تو وہاں پر کوئی بڑا ایک پینا فریش لگ جائے یا کوئی ایسے ٹیبل پر کیسے یا پرچہ ہی رکھ لیں یا رسالہ ہی رکھ لیں روحانی علاج کا, 40 روحانی علاج جو بھی جائے اس کو 40 روحانی علاج دے دیں. تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو روحانی علاج کی بڑی برکت ہے. روحانی علاج ہم نے تو دیکھا ہے, جیسے ہمارا یہاں جو روحانی علاج کا شعبہ ہے, ہیپاٹائٹس سی, کینسر اور دیگر ایسے کہ عجیب و غریب قسم کے مرض ہوتے ہیں, الحمدللہ یہ 40 پلیٹوں والا جو علاج ہے نا ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں, فری آف کاسٹ ہے, پیسے تو لگتے نہیں ہیں. یہ میں بہت مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کو ایسے کئی ملیں گے جو کہیں گے یہ 40 پلیٹوں کا جب ہم نے علاج کیا, یعنی پلیٹیں دھو کر پینی ہوتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے دھو کر پینی ہوتی ہیں, اللہ پاک کے نام کی بڑی برکت ہے اور روحانی علاج کی بڑی برکت ہے, الحمدللہ ان کے مرض دور ہو جاتے ہیں. ایک تعویذ ہمارے یہاں ہوتا ہے بازو پر باندھنے کا, سخت بخار میں, سخت بخار میں جب بخار نہیں اترتا نا تو یہ تعویذ ہم بازو بدل بدل کر ترکیب بناتے, الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے. یہ ہیں ایسے اوراد و وظائف, تعویذات ہیں ایسے, اللہ کا شکر ہے. تو چونکہ یہ بھی علاج ہے, ابھی میں آپ کو ایک تو باطنی بیماریاں ہیں, قرضہ اترتا نہیں ہے, کیس ختم نہیں ہو رہا ہوتا, تو آپ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں میرا کیس ختم نہیں ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا کروں میری بلڈنگ نہیں بن رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کیا کروں میرا قرض نہیں اتر رہا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو قرض میرا بھی اتار دے بھیا, دونوں مل کر رہے کہ اسے کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بھی, مجھے انداز آئے گا آج کل ڈاکٹر بھی بیچارے کافی پریشان ہے, پیشنٹ ویشنٹ ہے ہی نہیں, کچھ چل رہی ہے سلسلہ. اچھا پیشنٹ نہ ہونے کی ایک میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں, میں خود ایک بزنس مین ہوں, بزنس مینٹیلیٹی یوں سمجھیے آپ. پیشنٹ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر ڈاکٹر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے, ڈاکٹر بزنس مین نہیں ہوتے, ڈاکٹر میڈیکل بزنس لائن تو ہے ہی نہیں, بےچارے یہ پیسہ جمع کر دیں کسی انویسٹر کو دے دیتے, پیسہ لگا دیتے ہیں, وہاں بھی ان کا پیسہ فلٹر ہو جاتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ, بےچاروں کے ساتھ, کیونکہ وہ بزنس کریں گے تو پھر ڈاکٹری کب کریں گے. تو یہ ہوتا ہے, یہ بزنس پوائنٹ آف ویو پر میں آپ کو ایک بتانے جا رہا ہوں کہ جب سے آپ کی فیسیں بڑھی ہیں, جن کی بڑھی ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں, اور فیسیں بڑھی پھر پیشنٹ کو بار بار بلایا جانا, پھر مہنگی دواؤں کی طرف اس کو بھیجنا اور مہنگے ٹیسٹ کی طرف جانا, اب پیشنٹ یہ افورڈ نہیں کرتا، پیشنٹ بیماری افورڈ کر لے گا، اور ادھر ادھر فون کر کے کوئی جینیرک میڈیسن کی طرف چلا جائے گا، آپ بولے گا پیشنٹ آتا نہیں ہے، پیشنٹ آئے گا نہیں، مشکل ہو گئی ہے. تو ہاسپٹلس میں بھی چینل چل رہے ہیں، یہ میرے ناظرین کو بھی، ادھر کئی ڈاکٹرز کے یہاں چینل چل رہے ہیں پیشنٹ کے لیے، جیسے کسٹمر بلانے کی تحریک چلتی ہے نا، اس طرح پیشنٹ بلانے کی بھی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں آپ کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اپنا میڈیکل اور اپنی چیزوں کو سستا اور آسان کرنے کے لیے میرے یہ ہمدرد جو ڈاکٹر جمع ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی اللہ ہمدردی میں اور برکت عطا فرما، جو ہمدرد ہیں میں ان کے لیے خاص دعائیں کریں کہ یا اللہ ایسوں کا اضافہ کر، ان کی ہمدردیوں میں اضافہ کر، اور ان کی ہمدردیاں قبول کر، اور ان کو اجر عظیم عطا فرما. یہ سب مل کر کوشش کریں نا، تو بہت سارا وہ طبقہ جو اس سے بیچاروں ان چیزوں دور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمدردی کا لطف کیا ہوتا ہے. یقین مانیں ہمدردی کا لطف ہی نہیں پتا، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور وہ آ کر آپ سے اپنا علاج کراتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بیچارے کی حیثیت نہیں ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ رہنے دیں، آپ پلیز رہنے دیں، نہیں نہیں ڈاکٹر نہیں آپ رہنے دیں، کوئی نہیں ہو جائے گا، آپ پلیز آپ رہنے دیں، اور وہ جب اٹھتے ہوئے کہتا ہے اللہ اس ڈاکٹر صاحب کی پریشانی دور کر دے، آپ کو اس کے پیسے لینے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنی اس کی دعا لینے میں مزہ آئے گا. آپ کو لگے گا یار یہ پیسہ کیا ہوتا ہے، یہ دعا میں تو ایسا موج موج لے کے بادلوں میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہے، بندہ دعائیں لینا چاہے تو دعائیں دعائیں ہیں، دعائیں دعائیں. اور آپ کے پاس تو ویسے مصیبت زیادہ پریشان آدمی آئے گا، یا تو پیسہ دے گا یا دعائیں دے گا. تو بعض اوقات پیسہ دعائیں دونوں مل جائے گا، سستا اور آسان علاج ہو نا تو پیسہ بھی ملتا ہے یا دعائیں بھی ملتی ہیں، اور میڈیکلی طور پر لوگوں کو آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ روحانی علاج اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں، میرا مشورہ ہے یہ آپ کو اٹیچ کر لیں کہ آپ یہ ہے اور یہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ دوا کے ساتھ یہ روحانی علاج کرے گا تو خدا نہ کرے گا سائڈ افیکٹ ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا، اور اللہ نے چاہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے چاہ تو ہمارا مقدر بنیں گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک آپ کی بھی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. کئی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی بیچارے بیمار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کی بے بسی بھی دیکھنے جیسی ہوتی ہے، اور ان کے بھی پریشانیاں دیکھنے جیسی ہوتی ہیں. سچی بات یہ ہے، ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر دے کہ میں ہر طرح سے سکھی ہوں؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں غم سے بچ کے زندگی گزاروں؟ مانے میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس میں غم نہ ہو، دکھ نہ ہو. تو اس کو میں اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اس کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. جنت وہ جگہ ہے جہاں غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے. دنیا میں جینا غم و دکھوں کے ساتھ ہی ہے، یہ دھوپ چھاؤں زندگی کا ایک حصہ ہے جو چلتی رہتی ہے. اس میں انسان نیکیاں جمع کرے، مظلوم کی ہمدردیاں جمع کرے، لوگوں کی دعائیں جمع کرے. یقین مانے بعض اوقات اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں سامنے ہوتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے نکل جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئے. بھائی اپنی نیکی کا کیوں تصور کرتے ہو یا کہ اپنی کون سی نیکی کام آ گئے؟ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ کی کہ کسی نیک بندے نے دعا کر دی ہوگی میری پریشانی حل ہو گئی ہوگی، اور حل ہو جاتی. کئی ایسی دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی دعاؤں سے حل ہو رہی ہوتی ہیں. ماں دعا کر رہی ہوتی ہے، باپ دعا کر رہا ہوتا ہے، گھر والے دعا کر، آس پڑوس والے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ارے جن کا آپ نے علاج کیا ہوتا ہے، مجھے ایسے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا ہے، یقین مانے واسطہ پڑا ہے، دل کرتا ہے یار ہر مریض ہونے کے بعد بھیج دوں یار تم دیکھو یار. وہ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی میں ایسے بڑے ڈاکٹر نا، چھوٹے ڈاکٹر نہیں، عام ڈاکٹر نہیں، میں بڑے ڈاکٹروں کی بات کروں جو پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائیان، وہ آپ کے مسئلے کا حل ہوا؟ کمال ہے یار ڈاکٹر صاحب آپ فون کر رہے ہو، کیا خیریت تو ہے، ہو گیا مسئلے کا حل؟ مزہ آتا ہے نا، مزہ آتا ہے. تو یہ چیزیں جو خوبیاں ہیں، یہ تو کریکٹر بلڈ کریکٹر کی باتیں ہیں نا، تو کردار کی باتیں ہوتی ہیں. اس کا تعلق آپ کے میڈیکل سے ہو یا نہ ہو، مگر اس کا تعلق کردار سے ضرور ہے، حسن سلوک سے ضرور ہے. اللہ پاک ہمارے حسن اخلاق کا پیکر بنائے، نمازی بنائے، اور نماز پڑھیں، نماز پڑھائیں، سچ بولیں، مریضوں کو سچ بلوائیں. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں آپ کا بولنا بڑا میٹر کرتا ہے، نیکی کی دعوت دینا بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا اٹھ کر نماز کے لیے جانا بڑا میٹر کرتا ہے، یقین من بڑا میٹر کرتا ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا